بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ خوف سے متعلق مضمون کو ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وخشونی یعنی اور مجھ سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. یعنی جو ڈرتا ہے تو رات ہی سے چلتا ہے، اور جو رات سے چلتا ہے تو وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا گرا ہے، قیمتی ہے. سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا جنت ہے. حقیقت خوف، خوف کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ناگوار طبع چیز کے خیال اور اس کے واقع ہونے کے اندیشے سے قلب کا دردناک ہونا. خوف کی حقیقت احتمال عذاب ہے. انسان کو اپنے متعلق احتمال ہو کہ شاید مجھے عذاب ہو، اور یہ احتمال مسلمانوں میں ہر شخص کو ہے، اور یہی مامور بھی ہے، اور اسی کا بندہ مکلف کیا گیا ہے. یہ تو شرط ایمان ہے، اور اس کا نام خوف عقلی ہے کہ تقاضۂ معصیت کے وقت وعید اور عذاب خداوندی کو یاد کر کے سوچ سوچ کے گناہوں سے بچا جائے. یہ درجہ فرض ہے، اس کے فقدان سے گناہ ہوگا. یہی حق تعالیٰ کا خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے سے متعلق مضمون ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا، وخشونی مجھ سے ڈرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس مضمون کا ذکر فرمایا. اب ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی طبیعت کے ناگوار چیز کے واقع ہونے سے دل کا دردناک ہونا، اس کے خیال سے دل کا دردناک ہونا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی غم، کسی فکر، کسی واقعے، کسی حادثے کا اندیشہ اور خیال ہونا کہ کل کے دن مجھے یہ حادثہ لاحق نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اس خوف اور اس خیال سے دل میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. یہ ڈر اور یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم اعمال صالحہ نہیں کریں گے، اگر ہم سنتوں پر نہیں چلیں گے، تو کل قیامت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں اور عذاب دے دیں، ہم کو جہنم میں بھیج دیں. ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف کا ہونا، عذاب کا ہونا، یہ انسان کو ناگوار ہوتا ہے. تو ایسی ناگوار پیش آنے والی چیز کا خوف دل میں ہونا اور اس سے درد میں جو ہے دل کے اندر درد کا ہونا، یہ خوف کہلاتا ہے، اور یہ چیز ہر مومن کے اندر ہونی ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور انسانوں کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ بھائی انسان سے فرمایا کہ یہ خوف میرا تمہارے اندر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. فرماتے ہیں کہ یہ شرط ایمان ہے، اور اس کا نام خوف عقلی ہے. یعنی عذاب کے خوف سے انسان ڈرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے، تو یہ خوف خوف عقلی کہلاتا ہے. ایک طبعی خوف ہوتا ہے اور ایک عقلی خوف ہوتا ہے. جیسے سانپ کو دیکھتے ہی آپ ڈر گئے، یہ طبعی خوف ہے. اچانک روم سے آپ نے باہر نکلے، دیکھا کہ سانپ ہے، فوراً چمک گئے آپ، سوچا نہیں کچھ بھی، لیکن طبیعت گھبرا گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر ہوا تھا سانپ سے، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ نظر آنے لگے، حضرت موسیٰ دیکھ کے بھاگنے لگے اس کو، حالانکہ وہ تو رسیاں تھیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ خوف تھا، لیکن خوف طبعی تھا، وہ طبعی انسانی تقاضا جو ہوتا ہے، انسانی صفت جو ہوتی ہے، اس کا اثر تھا وہ. اور ایک خوف خوف عقلی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ کی پکڑ، جہنم کے عذاب سے انسان جو ہے نا ڈر جائے اور اپنے اندر اس خوف کو پیدا کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچے. تو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا یہ خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. خوف کرنے والوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت، رحمت، علم اور رضا کی محمود خصلتیں جمع فرمائی ہیں. جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی ہے،
اللہ سے ڈریں تو مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے. اور ایک خاص چیز ہے یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی لوگوں پر ہمارا رعب پڑے, دین پر چلنے, سنتوں کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق پر رعب پیدا فرما دیتے ہیں. اور اس سے عجیب و غریب یعنی ایک طرف تو اللہ پاک رعب پیدا فرما دیتے ہیں, دوسری طرف اللہ پاک محبت بھی عطا فرما دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ محبت ہے, لوگ قریب ہوتے ہیں کہ اللہ والا ہے, اللہ سے تعلق والا ہے, اللہ سے دوستی والا ہے, اللہ کا فرما بردار بندہ ہے, متقی پرہیزگار ہے. دوسری طرف اس بندے کا رعب بھی پڑتا ہے. پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اندر کامل درجے کا خوف پایا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی سے, اسی وجہ سے آپ کا رعب بھی اتنا زیادہ تھا. حضور نے فرمایا کہ نصرت بالرعب شہرین, حضور نے فرمایا کہ میرا رعب دو دو مہینے کی مسافت پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دیا تھا. دشمن اس زمانے میں دو مہینہ دور ہوتا تھا, اگر چل کر آئے, سفر کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو دو مہینے لگتے تھے دشمن کو, اور وہاں پر ہے اور یہاں سے خوف طاری ہے دشمنوں کے اوپر, رعب طاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے اور جتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ پاک اتنا رعب اور اتنا خوف مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی ہے. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو دو خوف نصیب نہیں ہوں گے, دو خوف اللہ پاک کبھی عطا نہیں فرمائیں گے کسی کو. یعنی جو بندہ دنیا میں خدا تعالی کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہو جائے گا. یہاں بھی ڈرے وہاں بھی ڈرے ایسا نہیں ہوگا, یہاں نہیں ڈرنے والا وہاں ڈریں گا, اور یہاں ڈر کر زندگی گزارنے والا وہاں نہیں ڈرے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی خوف اس کا نکل جاتا ہے آخرت کے بارے میں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دی جاتی ہے جنت کی دنیا میں رہتے ہوئے. تو کسی بندے کو دو خوف نصیب نہ ہوں گے, یعنی جو بندہ دنیا میں خدا تعالیٰ کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا, اور جو دنیا میں نڈر رہا اس کو آخرت میں امن اور اطمینان نصیب نہ ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی بجز اس آنکھ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے سے روکی گئی, اور وہ آنکھ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے پہرا دیا, اور وہ آنکھ جس میں خوف الہی کی وجہ سے مکی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا. یعنی اس شخص کے اوپر جہنم حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, دو یہاں ایک حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ہیں, دو ڈر ہیں, جو جس بندے کے اندر وہ ڈر پائے گئے جہنم اس پر حرام ہے. ایک فرمایا کہ اللہ کا ڈر دل میں آ گیا اور اس کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ میں آنسو آ گیا, ہلکا سا آنکھو آ گیا, فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے. اتنا اللہ کی رحمت بندوں پر متوجہ ہو جاتی ہے, اب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے. اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی ہے, جو مجاہدین ہیں اور مجاہدین کی نگرانی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے لوگ جو ہے نا سو نہیں رہے ہیں. فرمایا کہ ایسی آنکھ جو اللہ کے راستے میں حفاظت کا کام کر رہی ہے اور جاگ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی جہنم حرام ہے. اتنی بڑے اللہ کے راستے میں نکلنا اور مدد و نصرت کرنا, حفاظت کرنا, پہرا دینا, اس کا بھی اجر اتنا زیادہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کا اور ڈرنے والی آنکھ کا بھی جو ہے نا یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ حرام فرما دیتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا کہ آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جو کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے. ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ صرف اللہ کا خوف اگر کسی بندے کے دل میں کبھی پیدا ہو گیا تھا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کسی بھی موقع پہ بندہ اگر ڈر گیا ہے مجھ سے تو آگ میں سے نکال دو اس کو. اتنی بڑی رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے. الغرض خشیت مومن کے لیے لازم ہے, اور اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو معال میں احتمال کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی ہو جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہمارے لیے لازم ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی تو ہماری پوری فرما برداری میں گزری, اللہ کی اطاعت میں گزری, سنتوں کے اہتمام میں گزری, لیکن ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کا ہم کو پتہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں پکڑ فرما لیں. تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا, اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا, عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا, تو ڈرتے تو رہنا چاہیے, پتہ نہیں کب کیسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جائیں. دوسرے یہ کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی فی الحال ہو گئی ہو جس کا علم بھی التفات سے ہو سکتا تھا اور التفات میں کوتاہی ہوئی, کہ یہ بھی اختیاری ہے. بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں چلا کہ غلطی ہوئی ہے, اور اس غلطی کا پتہ ہم کو ہو سکتا ہے اس طرف متوجہ ہونے سے، دھیان دینے سے، لیکن ہمارے بے دھیانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی بھی کوتاہی، توجہ نہیں گئی، توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے نافرمانی ہو گئی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا ڈرنا ضروری ہے. دیکھو ڈاکو سزا کے خوف سے ڈاکہ نہیں ڈالتا، بچہ پٹنے کے خوف سے شرارت سے رکتا ہے، جرمانے کے خوف سے لوگ جرائم سے باز رہتے ہیں، آدمی سبکی کے خوف سے محفل میں تہذیب سے بیٹھتا ہے. خوف ہی تو اڑ جاتا ہے کہ جو ملک میں امن نہیں رہتا. گویا کہ خوف جملہ برائیوں کی جڑ کاٹنے والا ہے، اور خوف ہی جملہ طاعت کا ذریعہ ہے. یعنی یہ خوف ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تمام عبادتوں کی طرف لے کر آنے والی چیز بھی یہی خوف ہے، اور تمام برائیوں سے روکنے والی بھی یہی چیز ہے. اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو جرائم کم ہوتے ہیں تو خوف کی وجہ سے، جس ملک میں قانون جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے تو وہاں پر جرائم بھی اتنے کم ہوتے ہیں، اور جس ملک میں خوف اڑ جاتا ہے تو پھر بدامنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قتل بھی ہو رہے ہیں، پھر چوریاں بھی ہو رہی ہیں، پھر ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں، پھر جو ہے غصب بھی ہو رہا ہے، جرائم جو ہے نا جنم پیدا ہونے لگتے ہیں پھر. لیکن اگر دل میں خوف پیدا ہو گیا، سزاؤں کا ڈر آ گیا، تو پھر چوریاں بھی رک گئیں، قتل بھی رک گئے، زنا بھی رک گیا، دوسرے جرائم بھی رک گئے. تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ خوف یہ جملہ برائیوں کی جڑ کاٹنے والا ہے، اور خوف ہی جملہ طاعت اور عبادات کا ذریعہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا کریں، طریقے تحصیل خوف. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے. اس مضمون کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے، جہنم کیسی ہے، اللہ پاک کیسے پکڑ فرماتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ نے بندوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر عذاب نازل فرمائے، قوم عاد کو کیسے پکڑ لیا، قوم سمود کو اللہ نے کیسے پکڑ لیا، حضرت نوح کی قوم کو کیسے پکڑ لیا، فرعون کو اللہ نے کیسے غرق کر دیا، ہارون اور قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قارون کو اور فرعون کو اور شداد کو، نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کیسے عذابوں میں مبتلا کر دیا. کہ بڑے بڑے عذاب بھی اللہ نے بھیجے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب جیسا بنا دیا. چھوٹا کنکر ہوتا ہے، آدمی ڈرتا نہیں ہے، لیکن ابابل وہی کنکر لے کر آ کر اوپر سے جب چھوڑنے لگے تو جسم سے ایک حصے سے وہ پتھر کنکری داخل ہوتی تھی، نیچے سے نکل جاتی تھی. وہ وارسل علیہم طیرا ابابل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. کسی کو کسی سے، کسی کو نمرود کو جو ہے نا اللہ نے مچھر سے مار دیا، دماغ میں مچھر گھس گیا تھا، اتنی بڑائی تھی اس کے، تکبر اس کے دل میں آ گیا تھا، غرور، تکبر، فخر، اسی میں جینے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ناک میں، اس کے دماغ میں مچھر گھسا دی. اب صورتحال یہ ہوتی تھی اس کی کہ یعنی پیسے تو جو خرچ کرنا تھا خرچ کر لیا، طبا کو بلا لیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، افاقی نہیں ہوتا تھا. طبیبوں نے آخر میں مشورہ دیا کہ بھائی ان کے سر پہ جو ہے نا جوتا مارے تو جو ہے نا ان کے دماغ کو آرام ملے گا. چنانچہ ایک آدمی کو مقرر کیا گیا تھا اس کے سر کو جو ہے نا جوتا مارنے کے لیے، مستقل جوتے مارتے رہتا تھا. اللہ پاک ایسا عذاب مبتلا کر دیتے ہیں، جتنا بڑا تکبر تھا تو جوتا مار، اللہ نے اس کی زندگی میں ایک جوتا مارنے والے کو مسلط کر دیا کہ ہمیشہ جوتا پڑ رہا ہے اس کے سر کے اوپر، تو آرام مل رہا ہے اس کو، راحت مل رہی ہے. ایسے ایسے اللہ پاک عذاب میں مبتلا کر دیں، کسی بھی چیز کو ذریعہ بنا دیں راحت کا، کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا دیں عذاب کا. تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ سوچے آدمی، دنیا میں ہواؤں کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے، پانی کے ذریعے، چیخ کے ذریعے، آواز کے ذریعے عذاب کو نازل فرمایا، اور آخرت کے عذاب تو عذاب ہے، تو یہ پیدا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نہ صحیح عبادت ہو سکتی ہے، نہ صحیح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بندہ رک سکتا ہے. اور یہ خوف انبیاء میں کامل درجے کا پایا جاتا تھا، یہی خوف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں کامل درجے کا پایا جاتا تھا. اور جب یہ آ جاتا ہے تو پھر ایسی اطاعت ہوتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ایسی عبادت ہوتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر سے ایک شخص کو محبت تھی، مسجد نبوی میں آنا جانا تھا. ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان فبی ای اعلی ربکما تقدمان، سورہ رحمان کی آیت ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد میں آنا جانا تھا، بہت دن سے بندہ نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں گیا، نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو عمر نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا، بس بتانا تو چاہیے تھا مجھے، جا کر اس کی تعزیت کر کے آتے ہیں. تو تعزیت کرنے کے لیے چلے گئے، اس کے والد سے ملاقات کی. جب والد سے ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے کہ کیسے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. تو والد نے کہا کہ انتقال ایسا ہوا اس کا کہ ایک مرتبہ مسجد جو آتا جاتا تھا تو راستے میں جو ہے نا ایک لڑکی کا گھر اس کو پڑتا تھا، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب واپس آتا تھا تو لڑکی جو ہے نا اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کو روزانہ بلاتی تھی، روزانہ اگنور کر دیتا تھا اور اس سے جو ہے بچ بچا کر وہاں سے نکل جاتا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، دل میں خیال آ گیا. تو ایک دن جو ہے وہ لڑکی کے پاس چلا گیا. جب اس کے گھر کے پاس گھر میں داخل ہونے لگا تو جیسے ہی دروازے کے پاس اس نے قدم رکھا تو فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا. تو جیسے ہی بے ہوش ہو کے گرا تو لڑکی پریشان ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. وہ بھی آ گیا ہمارے گھر پہ, محبوب آ رہا تھا آتے آتے قدموں میں گھر کے دروازے پہ, دہلیز پہ جو ہے نا اچانک بے ہوش ہو کے گر گیا, پریشان ہو گئے. تو سیدھا جلدی جلدی اس کو لے یعنی اٹھائے, اٹھا کے لے جا کر گھر پہنچا دیا. تو والد نے پوچھا کہ بھی کیا صورت حال ہوئی, کہنے لگے کہ نہیں ہمارے گھر کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے جو ہے بس ہم آپ تک پہنچا دیے اس کو. تو تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد باپ نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا, کیا ہوا ایسے کیسا. تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں. تو والد نے کہا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو بڑے صحت مند ہو, ہٹے کٹے ہو, اور اچانک جو ہے نا بے ہوش ہو کر گر جائے, تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس نے کہا کہ ایک واقعہ ہوا ہے, وہ یہ ہوا کہ روزانہ میں جب جاتا تھا تو وہ جس گھر کے سامنے میں گرا ہوا تھا بے ہوش تھا, اس گھر کی لڑکی جو ہے نا مجھے بلایا کرتی تھی, تو میں جاتا نہیں تھا اس کے پاس. ایک دن جب جو ہے نا میں اس کے جب اس نے بلایا تو میں جو ہے آمادہ ہو گیا اور دروازے پر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں کل کیا جواب دوں گا میں اس گناہ کے بارے میں. تو ایسی وحشت اور ایسا خوف میرے اوپر طاری ہوا کہ بے ہوشی میرے اوپر طاری ہو گئی, تو میں بے ہوش ہو گیا. اچھا, اور اس وقت جو ہے نا یہ آیت قرآن پاک کی آیتیں مجھے یاد آ گئیں. جو قرآن پاک کی کچھ آیتیں اس نے پڑھی اور کہنے لگا کہ بھی یہ آیتیں مجھے یاد آ گئیں اور اس وجہ سے جو ہے میں ایک پریشان ہو گیا. تو والد نے پوچھا کہ وہ آیتیں کون سی تھیں, تو وہ آیتیں اس نے سنائی, مجھے بھی ابھی ذہن میں نہیں ہے. جب اس نے سنائی تو وہ آیت کا مضمون پھر ذہن میں مستحضر ہوا, تو پھر جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو ہے تو عمر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہچانتے ہی تھے کہ بڑا نیک بندہ ہے, تو کہنے لگے کہ چلو اس کی قبر پر جاتے ہیں, فاتحہ پڑھ کر آئیں گے, دعا کر کے آئیں گے اس کے لیے. تو اس کی قبر کے پاس گئے اور قبر کے پاس جا کر جو ہے جو بھی کرنا تھا انہوں نے کیا, اور اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نے تلاوت فرمائی حضرت عمر نے کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان, اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے تو دو جنتیں ہوتی ہیں, کبھی ایا اللہ ربکما, پھر وہ جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو جب حضرت عمر نے یہ پڑھا ولی من خاف مقام ربہ جنتان کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے دو جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا تیار کر رکھی ہیں, تو اس کی قبر سے آواز آئی قد آتانی ہی ماں ربی یا عمر, اے عمر میرے رب نے مجھے دو جنتیں دے دی ہیں, وہ اب میں اسی میں مبتلا, اسی میں جو ہے نا میں راحت میں ہوں اور عائش میں ہوں. تو اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب دل میں آتا ہے تو پھر طاعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنا بھی جو ہے نا ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے. پھر اور بے شمار واقعات ہیں, حضرت عمر کے واقعات ہوں بے شمار آپ کو ملیں گے, حضرت عبداللہ ابن عمر کے واقعات ملیں گے, صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے واقعات آپ کو ایسے ہی ملیں گے. عبداللہ ابن عمر تھے غالباً, حضرت عبداللہ ابن عمر تھے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں, راستے میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا ملا. وہ چرواہا جو ہے بکریوں کو چرا رہا تھا, تو چراتے چراتے جو ہے وہ حضرت ان سے ملاقات ہو گئی, تو کہنے لگے سفر میں تھے, کہنے لگے کہ بھائی ایک بکری ہم کو دے دو. تو اس نے کہا کہ بھائی نہیں دے سکتا میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں دے سکتے, کہا کہ بھائی مالک مجھے پوچھے گا اور اس کو میں کیا جواب دوں گا. تو کہنے لگے کہ بھائی بکریوں کا ایک ریوڑ ہے, اس میں سے اگر تم جو ہے نا, اچھا ان کا بھی اس وقت جو ہے نا پلان بدل گیا تھا کہ بھائی اس کا امتحان لے لیں گے. انہوں نے پوچھا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور تم اگر ایک بکری مجھے دے دو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, اور پتہ بھی نہیں چلے گا, کہہ دینا کہ مر گئی ہے. تو کہنے لگا کہ میں اس مالک سے تو اپنی جان بچا سکتا ہوں, لیکن ایک اور مالک ہے جو حقیقی مالک ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اس کو کیا جواب دوں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی جب تک دنیا کے, حضرت عبداللہ ابن عمر تھے یا وہی تھے, جب تک ایسے اللہ کے ڈرنے والے دنیا کے اندر موجود رہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حالات بھی امت پر اسی طرح کے رحم کے کرم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے. پھر ایک مرتبہ حضرت عمر جا رہے تھے, واقعہ بڑا مشہور بھی ہے نا, کہ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے حضرت عمر کے. تو ایک جنگل میں گئے, وہاں پر دیکھا کہ ایک پہاڑی وغیرہ ہے, یعنی یہ ایک خیمہ وغیرہ لگا ہوا ہے, ایک عورت پکا رہی ہے, بالکل چولہا جلا ہوا ہے, چولہے کے اوپر جو ہے ہنڈی پک رہی ہے. تو حضرت عمر قریب گئے, پوچھنے لگے کہ کیا ہوا, مسافر آؤ؟ تو کہنے لگے کہ مسافر نہیں ہے, یہیں میں رہتی ہوں. پوچھا کہ بھائی وہ کیا پک رہا ہے؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں, اس کے اندر پانی موجود ہے اور وہ پانی ابل رہا ہے اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں, تو میں جو ہے ان کو تسلی کے لیے یہ یہاں پر چڑھا دی ہوں پانی, تو اس کے انتظار میں تھوڑی دیر میں نیند لگ جائے گی, تو صبح میں کل کے دن دیکھیں گے. اللہ مجھ پر اور میرے جو امیر ہیں عمر ان کے اوپر رحم فرمائیں. اس وقت اس نے یہ جملہ کہا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں, ظاہر سی بات ہے کہ عجیب و غریب کیفیت ان کی ہو گئی. تو فوراً اٹھے, حضرت اسلم سے کہا کہ چلو ساتھ میں. تو بیت المال وہاں پر خزانے میں آئے اور وہاں سے جو ہے نا آٹا, ایک تھیلا لیا آٹے کا, اور وہ لے کر اپنے کندھے پر رکھ لیا. تو حضرت اسلم کہتے ہیں کہ مجھے دے دیں, تو کہنے لگے کہ نہیں, یہ میں ہی لے کر جاؤں گا. اور کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ میں اٹھانے والا ہوں, تم نہیں اٹھاؤ گے. چنانچہ حضرت عمر نے آٹے کا تھیلا اپنی پیٹھ پر رکھا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑے اور وہاں پر اس بڑھیا کے پاس گئے اور جا کر جو ہے خود سے انہوں نے اس آٹے کو گوندا اور پانی چڑھایا اور اس کو بنایا اور شوربہ اس کا بنایا. بنانے کے بعد عورت کو دیا اور کہنے لگے کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ. تو اس بڑھیا نے کھلایا بچوں کو. وہ بچے تھوڑی دیر میں شکم سیر ہو گئے, کھا لیے پی لیے, پیٹ بھر گیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کھا کے پینے کے بعد اس کے بعد آپس میں کشتی کرنا شروع کر دیے. لڑنا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا کام ہی وہی ہوتا ہے لڑنا, ایک دوسرے کو مارنا, ہنسی مذاق کرنا. تو حضرت عمر دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں, یعنی عورت نے جب یہ جملہ کہا اتنا اثر میرے اوپر اتنا اس کا اثر ہوا کہ میں چاہیے رہا تھا کہ جس بلبلاتے ہوئے بچوں کو میں دیکھا اس وقت ہی میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ میں ان کو خوش حالت میں نہ دیکھ لوں یہاں سے. اور وہ بنا کر دیکھ کر بیٹھ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ بچوں کے وہ کھیلتا ہوا منظر اپنی آنکھوں سے میں دیکھ لوں, کہ اگر بچے اسی حالت میں روتے ہوئے ہوں اور مجھے پتہ نہ ہو تو پتہ ان کا کیا حال ہوگا پھر, اور قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو امیر المومنین ہیں لیکن رعایا کی ایسی خبر گیری کیا کرتے تھے, اور اس کے پیچھے جو اثر تھا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جملہ برائیوں کی جڑ کاٹنے والا بھی یہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کا ذریعہ بھی یہی ہے. اللہ پاک ہم سب کے اندر جو ہے نا یہ پیدا فرمائیں. اس کے بعد رجا کا مضمون ہے. رجا کا مطلب کیا ہے؟ امید ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا. ایک طرف تو ڈرنے کا حکم ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کا بھی حکم ہے. اتنا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اگر صرف ڈر ہی اگر آ گیا تو پھر آدمی مایوس ہو جائے گا, پھر عذاب ہوگا, یعنی پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی نہیں ہوگی, اللہ پاک معاف فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے, یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ امید کی وجہ سے پھر بندہ طاعت کے اوپر آتا ہے. امید کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ایک یعنی اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے اور عبادتوں کے کرنے پر وہ آمادہ ہوتا ہے. امید اگر ختم ہو گئی تو آدمی عمل سے کوتاہ ہو جاتا ہے. پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمت ما قنط من جنتہ احد, یعنی اگر کافر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حال جانے تو اس کی جنت سے نا امید نہ ہو. حدیث میں یہ ہے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت کا علم اگر کافر کو ہو جائے تو وہ امید کرنے لگے گا کہ مجھے بھی جنت مل جائے گی. اسی وجہ سے ایک موقع پر شیطان کو بھی یہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جب اس نے دیکھا تو یہ امید ہو گئی کہ شاید میری بخشش ہو جائیں گی, تو اس لیے پھر درخواست کی کہ اللہ آپ کی رحمت سے آنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے غالباً اس نے درخواست کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو کہ ابھی مجھے معاف فرما دے, تو اللہ نے فرمایا کہ معاف تو کر دوں گا لیکن حکم آج بھی وہی ہے, جا کے آدم کو سجدہ کرو. یعنی جو کیڑا تمہارے دماغ میں گھسا ہوا ہے وہ نکالنا ہے. فرمایا کہ اب آدم نہیں ہے تو ان کی قبر پہ سجدہ کرو, جا کے آدم نہیں ہے تو ان کی قبر کو سجدہ کرنا ہے. کہنے لگا کہ سجدہ تو نہیں کروں گا. فرمایا کہ جب سجدہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ معافی بھی نہیں ہوگی. پھر تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اور اتنی رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فیصلے فرمائیں گے کہ ایک موقع پر شیطان کو بھی امید ہونے لگے گی کہ شاید میری مغفرت ہو جائے. اس وجہ سے چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, رحم کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور کرنا رکھنا چاہیے. رجا کی حقیقت, محبوب چیزوں یعنی فضل و مغفرت اور نعمت و جنت کے انتظار میں قلب کو راحت پیدا ہونا اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کی تدبیر اور کوشش کرنا رجا ہے. یعنی اللہ کی مغفرت پانے کے لیے, جنت کی نعمتوں کے پانے کے لیے, اللہ کے فضل کو پانے کے انتظار میں دل میں راحت کا پیدا ہو جانا اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ رجا ہے. اچھا, رجا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ امید اللہ یعنی عمل نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں باندھے ہوئے, تو یہ انتہائی بیوقوفی ہے. یہ محض توکل کر لیا اور عمل سے جو ہے نا آدمی خالی ہے. جیسے نکاح نہیں ہوا اور بچوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے ہو جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوقوفی ہے. تو اسی طرح جو ہے ضروری ہے یہ کہ علماء نے مثال دی ہے, یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو فرمایا کہ رجا میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اسی وقت رکھنی چاہیے, اللہ کی رحمت کی امید یہ اسی وقت رکھنی چاہیے جب بندہ عمل میں بھی لگے. بغیر عمل کے محض رحمت کی امید جو ہے نا یہ ناواقفیت ہے, یعنی یہ جہالت ہے بالکل. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمت اور جنت کا منتظر رہے اور اس کے حاصل کرنے کے اسباب یعنی عمل صالح, توبہ وغیرہ کو اختیار نہ کرے, اس کو مقام رضا حاصل نہیں ہے. وہ دھوکے میں ہیں, جیسا کہ کوئی شخص تخم پاشی نہ کرے اور غلہ پیدا ہونے کا منتظر رہے کہ محض حوث خام ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں بیج بویا نہیں ہے اور امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ پھل نکلیں گے یہاں سے, یا درخت اگے گا یہاں سے, تو یہ نہیں ہونے والا. تو ایسے ہی بغیر عمل کے اللہ کی رحمت جو ہے نا, اللہ کا فضل ہم کو ملنے والا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے پیدا کی جائے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت اور عنایت کو یاد کرے اور سوچا کرے, یعنی رحمت کے جو واقعات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے جو واقعات ہیں, انبیاء اکرام پر کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی ہیں, کیسی برکتیں ہوئی ہیں, کیسی مدد آئی ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے, ان کو یاد کریں. اور کیسے اللہ, اور قیامت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہوں گے, کیسے کیسے انعامات ہوں گے, کیسے جنت کے باغات ہوں گے, اور جنت میں کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ آنکھوں نے بھی کبھی دیکھا نہیں ہے, کانوں نے بھی کبھی سنا نہیں ہے, اور کبھی کسی انسان کے دل میں خیال تک اس کا گزرا نہیں ہے. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا کی ہیں. وہاں کے پھلوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا, پھل توڑیں گے تو پھلوں کے اندر سے حوریں نکلیں گی, پھلوں کے اندر سے لباس نکلے گا پہننے کے لیے. اب اندازہ لگائیے کیا اللہ تبارک, اور یہ تو سوچنے کے بعد ایک تصور ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ پیدا ہو گیا, لیکن ہمارے اس تصور سے بالا تر ہے وہاں کی وہ نعمتیں. اور پھر وہاں کا جو باغات ہوں گے, وہاں کا جو پانی ہوگا, وہاں کی جو شرابیں ہوں گی, وہاں کے جو مشروبات ہوں گے, وہاں پر یعنی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, کہ جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی, وہ خواہش کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خواہش آٹومیٹیکلی پوری ہوتی چلی جائے گی. دنیا میں جیسے ہم سوچتے ہیں نا, سوچتے ہی جو ہے نا ہو جانا چاہیے, ہمارا پلان فوراً جو ہے نا سکسیزفل ہو جائے, کامیاب ہو جائے, محنت کی ضرورت نہ پڑے, وہ جنت ہے. وہ دنیا میں انسان کو محنت اور کوشش کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کے توفیق نصیب فرمائیں. خوف اور امید اللہ پاک دونوں ہمارے اندر پیدا فرمائیں. ذکر کر لیں گے ان شاء
اللہ. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے, دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرمائیے, اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرمائیے, خلوت کے اور جلوت کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے, اپنی رضا نصیب فرمائیے. یا اللہ ذکر کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ اپنی انسیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, ہمارے ذکر کو قبول فرمائیے, دروج کو قبول فرمائیے. یا اللہ دین کی ٹوٹی پوٹی خدمتوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ اپنی بارگاہ میں رضا کا ذریعہ بنائیے, قرب کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ اپنا قرب نصیب فرمائیے, اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے والا بنائیے, اخلاص کے ساتھ دین کی خدمات کرنے والا بنائیے. یا اللہ اخلاص کے ساتھ دین اور دنیا کا ہر کام کرنے والا بنائیے. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اس مجلس کے انوارات اور رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیے. یا اللہ اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم پر کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, عفو عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ عفو عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے, امت مسلمہ پر کرم فرمائیے. یا اللہ امت کی مدد فرمائیے, امت کی نصرت فرمائیے. اللہ مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائیے, تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائیے, سب کی حفاظت فرمائیے, سب کی نصرت فرمائیے. دینی تمام مراکز کی, دینی تمام تحریکات کی, دینی تمام مدارس کی حفاظت اور نصرت فرمائیے. یا اللہ خاص طور پر اس ادارے کو یا اللہ ترقی نصیب فرمائیے, اس کی خدمات کو قبول فرمائیے, اس کے فیض کو ساری دنیا میں عام فرمائیے. یا اللہ یہاں کی خدمات کرنے والوں کو قبول فرمائیے, طلباء کو قبول فرمائیے, اساتذہ
کو قبول فرمائیے، معلمین اور معلمات کو قبول فرمائیے، یا اللہ ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت نصیب فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، اس ادارے کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرمائیے، اس کے اخراجات کو آسان فرمائیے، یا اللہ اس کے سرپرستوں کو قدر جزیل عطا فرمائیے، بالخصوص سرپرست والد محترم کو، والدہ، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ یہاں جو کام انہوں نے کیا ہے، اس ادارے کی جو بنیاد رکھی ہے اور اس کے فیض کی اللہ آپ نے جو ان سے خدمات لی ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، اس ملک میں جیسی خدمات یا اللہ کسی بڑے کارنامے سے کم نہیں ہیں، کسی تجدیدی کارنامے سے کم نہیں ہیں، یا اللہ یہاں کے اس ماحول میں ایک بہت بڑے مجاہدوں کے بعد، کوششوں اور محنتوں کے بعد اس ادارے کا قیام، یا اللہ اس کا فیض، یا اللہ جو محنتیں انہوں نے کی ہیں، جو مجاہدے انہوں نے کیے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ ان کا دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرمائیے، ہمارے والدین کو، والدین کے والدین کو، ان کے والدین کے والدین کو، یا اللہ سب کو معاف فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ جو ہاں موجود ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، حاجتوں کو پورا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجل نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے، یا اللہ جن کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے ان کے لیے مناسب رشتوں کے انتظام فرمائیے، جن کو اولاد کی ضرورت ہے ان کو اولاد نصیب فرمائیے، یا اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ مطیع اور فرما بردار بنائیے، یا اللہ یہاں پہ یہاں کے ماحول میں ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، اولادوں کے اولادوں کی حفاظت فرمائیے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارا، ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا دین پر خاتمہ فرمائیے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ دونوں جہاں میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائیے، یا اللہ جن کو جاب کی ضرورت ہے ان کو جاب نصیب فرمائیے، یا اللہ حلال روزی کا انتظام فرمائیے، ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ جنات، شیاطین، عاصب، نظر، سحر، یا اللہ آج کے زمانے میں یہ چیز عمومی شکل اختیار کر گئی ہے، یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اگر ہم میں کوئی متاثر ہیں تو یا اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے، کلی شفا ان کو عطا فرمائیے، راحت ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائیے، دلوں میں اتحاد پیدا فرمائیے، یا اللہ دلوں میں قربت نصیب فرمائیے، رحمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، حقوق اللہ یا حقوق العباد ہوں ان کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرمائیے، قبر کی زندگی کو آسان فرمائیے، آخرت کے مراحل کو آسان فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، جنت ہم سب کو نصیب فرمائیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو کر اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض ابن فضل و کرم سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔